نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور تشویشات سے بچنے کا ایک عمل یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت درجہ عشق میں پیدا کی جائے، اور اس کے پیدا کرنے میں بھی اصل مقصد اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہو. اس نیت سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کی جائے گی تو جس نیت سے کی جائے گی وہ تو حاصل انشاءاللہ ہوگا، ساتھ میں اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا اور ظاہر ہوگا کہ پریشانیاں قابو ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں اور دین پر چلنے میں، دین پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ رکھا، اور یہی حاصل ہے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین کہ حضرت نے اس میں ایسے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ اگر واقعتا مسلمان ان پر عمل کریں تو ہم اور آپ ان پر چلیں تو دنیا کی راحت میں تبدیل ہو جائے اور آخرت میں بھی صدا و صلا نصیب ہو. تو اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا کرنا بڑا اونچا عمل ہے، بڑا مفید عمل ہے، بڑا فائدے والا عمل ہے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں تو پھر ہم کو یہ بھی ضرور چاہنا چاہیے، ہماری ضرور یہ چاہت بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پایا محبت ہو، اور اتنی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے لوگوں، جتنی چیزوں کی محبت ہے ان کی محبت مغلوب ہو اور اللہ جل شانہ کی محبت غالب ہو. اور اللہ جل شانہ کی محبت کیسے پیدا ہو اس کی تفصیل کسی قدر بیان کی گئی تھی، جن میں سے گزشتہ منگل کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا اصل طریقہ اور کامیاب طریقہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ہے اور اس کی ہم نشینی اختیار کرنا ہے. اور اس سے پہلے جو اعمال بیان کیے گئے عام طور پر وہ بھی آدمی جب ہی اپنے عمل میں لا پاتا ہے جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے. ورنہ اس سے پہلے کے بیان کردہ اعمال جن سے اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے چند دن تو آدمی کرتا ہے, اس کے بعد سب ہوا ہو جاتا ہے. اس لیے گھوم کر بات یہی آتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرنے کا اصل اور بنیادی طریقہ یہی ہے کہ آدمی صدق و اخلاص کے ساتھ طلب صادق کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے. اس پر میں نے ایک شعر بھی سنایا تھا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ کے بھی اس سلسلے میں چند اشعار بڑے پر اثر ہیں. ایک شعر ہے حضرت صاحب کہ جی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ رہوں جہاں, جی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ رہوں جہاں رہتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے. جی چاہتا ہے ایسی جگہ جا کر رہوں جہاں رہتا ہو جہاں کوئی درد بھرا دل لیے. تو جو اللہ کی محبت کا درد دل میں رکھتا ہو اس کے بعد جا کر جو آدمی رہتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا درد منتقل ہوتا ہے. اور شعر حضرت کا, یا رب تیرے شاخ سے ہو میری ملاقات, آئے میں جن کے پیسے یہ ارض و سما پا, یا رب تیرے شاخ سے ہو میری ملاقات, آئے میں جن کے فیض سے یہ ارض و سما. زمین آسمان اللہ والوں سے قائم, حدیث میں آتا جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت برپا نہیں ہوگی, زمین آسمان ختم نہیں ہوں گے. یہ زمین آسمان اور یہ پوری کائنات اللہ والوں سے قائم ہو جائیں گے. یا رب تیرے شاخ سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے فیض سے یہ ارض کما. ایک شعر ہو رہا ہے حضرت کا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں رہنا تیرے عاشقوں سے میں مر رہا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں رہنا تیرے عاشقوں میں مرنا. ہمارے سکھر کے بزرگ حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی بڑے غضب کے ہوتے ہیں. حضرت کے بھی سلسلے میں چند اشعار ہیں کہ دور ہے محمل سے کوئی, کوئی ہے محمل کے پاس, کس کو سمجھائے کہ لیلا ہے حلیم دل کے پاس. دور ہے محمل سے کوئی, کوئی ہے محمل کے پاس, اس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے حلیم دل کے پاس. کیا کہا؟ کیا وہ کبھی آتے نہیں صاحب کے پاس؟ پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. کیا کہا؟ کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس؟ پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. یہ مصیبتوں میں اسے کیوں پکارتے ہیں؟ پریشانیوں میں اسے کیوں رو لگاتے ہیں؟ اور اس کی طرف کیوں دعا رجوع کرتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ وہ دل میں ہے بھی تو ہاتھ بڑھاتے ہیں. کیا کہا؟ کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس؟ پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. فرماتے وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد قابل سے یہ اصل شعر یہ ہے. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد قابل کے پاس. اب تو یہ چل جذبے دل اس صاحب محفل کے پاس. اب تو یہ چل جذبے دل اس صاحب محفل کے پاس جو نظر سے دور ہو کر بھی ہے میرے دل کے پاس. اب تو یہ چل جذبے دل اس صاحب محفل کے پاس جو نظر سے دور ہو کر بھی ہے میرے دل کے پاس. ڈوبنے کا خوف کیسا وہاں مجھے شاید نہ ہو وہ اگر دیکھا کرے رزمی اگر ساحل کے پاس. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعلق عطا فرمایا ہے, ایمان عطا فرمایا ہے, اور یہ بھی بہت بڑی دولت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر اس کو ذرا سے چمکانے کی ضرورت ہے. پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دل پر غفلت ہوگی, کاہلی کے, سستی کے, لاپرواہی کے, بے توجہی کے, بے دھیانی کے. دل میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا ایمان ہے, ان پر ایمان ہے, اور کچھ کچھ عمل بھی ہے, لیکن ایمان بھی بہت ناقص اور کمزور ہے, اعمال بھی بہت ناقص اور ناتمام ہے. ایمان کو بھی قوی کرنے کی ضرورت ہے اور اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو درست کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگے اور اس میں اضافہ ہو. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے. لیکن اللہ والے کی خدمت میں, اس کی مجلس میں جانے اور رہنے اور تعلق قائم کرنے کے کرنے کی مختلف نیتیں ہیں, جن پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مباحث پر بہت زور دیا. اور واقعی ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. جو اصل کام ہے وہ میں پہلے عرض کروں, اللہ والوں کے پاس آدمی صرف اس نیت سے جائے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ماں سوا اللہ کا غالب ہو جائے, اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو. اسی مقصد میں یہ بھی داخل ہے کہ میرا ظاہر درست ہو جائے, میرا باطن سنور جائے, میرے ظاہری اعمال میں جو خرابیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, میرے باطن میں جو بد اخلاقیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, اچھے اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں, میں شریعت کا پابند ہو جاؤں, میرے معاملات درست ہو جائیں, میری معاشرت صحیح ہو جائے, میرے اعمال صحیح ہو جائیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے الوان اور طریقہ ہے. صرف اس نیت سے جائے, یہ سب اس میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے جب پاس بیٹھنے کا موقع ہو تو پاس بیٹھنے کی کوشش کرے, چاہے اس میں کچھ بات پوچھے نہ پوچھے, بولے نہ بولے, بس قریب بیٹھنے ہی کو نافع مفید سمجھے. اور اگر اس بیٹھنے میں کوئی بات ذہن میں آ جائے یا پہلے سے ذہن میں ہو پوچھنے کی اور پوچھنے کا موقع ہو پوچھ بھی لے, اور نہ خاموش رہے, اور خط و کتابت بھی اگر کر سکتا ہو تو خط و کتابت بھی کرے, اور اپنا کوئی حال اس سے چھپائے نہیں. حال چاہے کتنا ہی برے سے برا ہو کر بیان کر دیں, پھر جو کچھ مشورہ ملے اس پہ عمل کر دیں, اور خواہ کتنے اچھے سے اچھا حال ہو وہ بھی بیان کر دیں, پھر جو مشورہ ملے ہدایت ملے اس پر عمل کر دیں. اور کوئی اہم دینی کوئی اہم کام, دینی کوئی کام بغیر اس کی مشورے کے نہ کر. دنیاوی کام میں بھی جو کہ اہم اور ضروری ہو تو مشورہ کر لینا بہتر ہے, لازم نہیں. اور اگر وہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہے تو اہل فتویٰ سے رجوع کرے اور بغیر فتوے کے عمل نہ کرے. اگر خطو کی دعوت کی عادت نہیں ہے یا خطو کی دعوت کرنا مشکل ہے تو ٹیلی فون پر رابطہ رکھے, کیونکہ ٹیلی فون میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ پہلے اسے پوچھنے میں کس وقت فون کرو, جو اوقات اس کی طرف سے بتایا جائے کہ فلاں وقت فون کر سکتے ہو اس وقت کرے دوسرے وقت میں نہ کرے. یہی صورتحال زبانی ملنے میں بھی کہ پہلے معلوم کر لیں کبھی مجھے ملنا ہو تو میں کس وقت ملوں کس وقت نہ ملوں, جو کچھ جو ٹائم وہ بتائے اسی کے مطابق اس کی پابندی کرے. کیونکہ جیسے جسمانی امراض میں ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے بہت لینا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ بازار میں مل گئے تو وہیں اپنی رپورٹیں دکھانا شروع کر دے. ویسا بڑے اچھے موقع مل گئے بھائی, ٹائم بھی نہیں لینا پڑا, ذرا دیکھنا میرا کولیسٹرول بڑھا ہوا تو نہیں. ڈاکٹر صاحب وہیں کان مڑتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب ہے کیا, یہ گول خریدنے کی دکان ہے. جیسے وہاں پہ اصول ہیں قاعدے ایسے یہاں پر بھی اصول اور قاعدے, جیسے ڈاکٹر مصروف ہے مشغول ہے مہینوں مہینوں کے بعد تعریف ملتی ہے, یہاں پر بھی مشغولیت مصروفیت عام طور پر ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فائدہ جب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے دل میں انشرہ ہوتا ہے, جتنا دل کے اندر انشرہ ہوگا جتنا ایک دوسرے سے راحت پہنچے گی اور جتنا ایک دوسرے کا دل ملے گا اور مزاج ملے گا اللہ تعالیٰ کی محبت منتقل ہوگی, اور جتنا دل مقدر ہوگا اور جتنا طبیعت کے اندر انتباہ ہوگا نفع باطلی منتقل نہیں ہوگا. باطلی نفع کے لیے یہ شرط ہے, شرط ایک تو ہم مزاج ہونا شرط اعظم ہے, دوسرے راحت رسانی شرط اعظم. اذا رسانی سے تو آدمی محروم ہو جاتا ہے اور راحت رسانی سے فائدہ ہوتا ہے. اب اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں, ان تمام امور میں اکثر آدمی کوتاہی کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ کہ فائدہ نہیں. نیت تو صحیح ہے, ادھر نیت صحیح ہے ادھر جو بزرگ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا فیض رساں ہونا بھی اپنی جگہ درست ہے, لیکن نفع کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی, اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا اور نفع نہیں ہوتا, حالت درست نہیں ہوتی. اور ایک ضروری امر یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا, وہ ہے کہ جب کسی شہر سے کسی بزرگ سے ایسا اچھا اور سچا تعلق ہو جائے تو جو کچھ پھر وہ ہدایت ہے اس پہ عمل بھی کرے. خاص کر یہ بھی اس کا بھی قید ہے کہ اول تو مشورے نہیں کریں گے, مگر اپنی مرضی سے چلتے رہیں گے, اور کوئی پوچھے گا تو بتا دیں کہ ہاں فلاں بزرگ کی مجلس میں جاتے ہیں, فلاں بزرگ سے ہمارا بھی تعلق ہے, ہم بھی اس سے بیٹھے ہیں, ہم بھی اس سے مرید ہیں, اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں, خوب تعریف کرے گا, لیکن اس کی ہدایت پر از خود کوئی عمل نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. حامد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ مزدور صاحب نے دو جملوں میں بیان فرمایا, اطلاع و اتباع. یعنی اس بات کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق سچا اور پکا قائم کرنے کے بعد اپنے حالات سے آگاہی شرط اول. کیونکہ اللہ والوں کو ایک تو غیب کا علم تو ہوتے ہی نہیں, اور مریدین کے حالات کا بھی کشف شاد و نادر کسی کو ہوتا ہے, عام طور پر کشف بھی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹروں کو ہمارے حالات کیا پتا, جب تک ہم جائیں گے نہیں اور ٹیسٹ کرا کر رپورٹیں دکھائیں گے نہیں کیا پتہ چلے گا ہمارے اندر کیا تکلیف ہے، اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ والوں کا بھی حال ہے، اب وقت اطلاع ہی نہیں دے گی. اور اگر کوئی جھوٹ موٹ اطلاع دے بھی دے، اس پر جو ہدایت دی جائے، مشورہ دیا جائے، تعلیم دی جائے، اس پر عمل کرنے والے بڑے بہت کم، پھر عمل کر کے اطلاع نہیں دے. اس وجہ سے باوجود عرصہ دراز تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے اور مجلس میں جانے، ان سے ملنے جلنے کے باوجود نہ ظاہر سنورتا ہے، نہ باطن دوست ہوتا ہے، نہ الگ الگ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی ڈاکٹر سے آپ بہت تعلق ہی نہ رکھے، اور تعلق رکھے اور ساری اپنی رپورٹیں بھی دکھا دے، اس سے نسخہ بھی لکھوا دے، اور پھر دوا نہ کھائے. یہ دوا کھائے اور ساتھ میں بد پہلے جی وہ دبا کرے، ایسے نسخہ نہیں ہو. جیسے جسمانی امراض میں کھایا تھا وہی روحانی امراض میں بھی کھایا تھا. تعلق بھی ہو، تعلق میں اخلاص بھی ہو، پھر آپ نے احوال کی اطلاع بھی ہو، اور اطلاع کے ساتھ ساتھ جو مشورہ دیا اس پر عمل کر کے پھر دوبارہ اطلاع بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی ہو کہ اللہ آپ نے یہ تعلق عطا فرما دیا، مجھے اس کے نبھانے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ اس میں میری طرف سے بڑی کاہلی ہے، بڑی سستی ہے، پر میں بڑا نالائق ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، یا اللہ میری کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے صحیح اور سچا اور پکا جیسا کہ تعلق ہونا چاہیے نصیب فرما. اب اصل تو بھائی یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں حاضر رہے، اور کبھی کبھی اس سے ملتا رہے، اور جب بھی جائے اس لیے سے جائے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اس سے ذکر کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، اس سے شکر کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، اس سے سفر کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی. ساری باتیں جو اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں ان پر بھی عمل کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا ان شاء اللہ. اب بعض لوگ اللہ والوں سے جڑتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقاصد اس کے علاوہ دوسرے ہوتے ہیں. خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پھر ان کو فائدہ کروں، کیونکہ نیتیوں کی صحیح نہیں. مثلا بعضوں کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ اپنی مصیبتوں، اپنے پریشانیوں کے لیے ان سے دعا کریں. بلکہ خاص طور سے جب کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر جہاں وہ علاج وغیرہ کرواتا ہے وہاں پہ وہ کسی بزرگ سے جا کر دعا بھی کرواتا ہے. تو اس بزرگ کے پاس اب اس کا جانا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی بیماری کے دور ہونے کی دعا کرانا ہے. اور یہ بھی بتایا تو خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن جس سے وہ مقصد حاصل تھی آپ جائیں گے اپنا حال بتائیں گے، وہ دعا کر دیں گے، دعا کا ان میں بھی فائدہ ہوگا دعا کرنے کا، اور تسلی بھی دے دیں گے، اس سے آنے والے کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے یہ نہیں ہوگا. اور بعض آدمی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں. آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ معلوم ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے. آج کل یہ پریشانی چونکہ عام ہے تو ساری دنیا میں اس لیے اس کے لیے رجوع کرنے والوں کی کوئی حد و شمار نہیں. جہاں دیکھو خطوط کے اندر، زبانی ملاقات کے اندر، اور نیٹ وغیرہ کے اوپر بھی ہر جگہ یہ سوال ہے سب سے پہلے، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ ہماری شادی ہو. بہت سے لڑکے بھی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے کوئی رشتے نیک لڑکی مل جائے، اور لڑکیاں پریشان ہیں کہ کوئی نیک لڑکا مل جائے. ماں باپ بھی زیادہ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بجائے اپنی جگہ. اس کے لیے وظیفے پوچھنے کے لیے بزرگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ مستحب دعوت ہے، فلاں بزرگ بڑا اونچا ہے، فلاں بزرگ جائیں گے. بس اس کا مقصد جاننے کا یہ ہوگا کہ کوئی ایسا وظیفہ بنا ہے چٹ منگنی پڑ گیا ہو. فائدہ کی اس مقصد کے لیے جائیں گے تو بھائی وہ اس کو وظیفہ معلوم ہوگا تو بتا دے گا، نہیں معلوم ہوگا دعا کر دے گا، لیکن اس تعلق سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو کہ اصلی مقصود ہے. اور بعض لوگوں کا تعلق بزرگوں سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی تعویذ دے دے، تعویذ والا چکر بھی ہوتا ہے. بس آج کل حقیقت میں جادو ہے اور حقیقت میں آسیٹ بھی ہے اور حقیقت میں نظر بھی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو اپنے ذہن میں اتنا بڑھا دیا ہے کہ 1% کو 99% بڑھایا ہوا. اب ذرا سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، ذرا سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی شادی بیاہ میں دیر ہوتی ہے، ذرا سے کاروبار میں دشواری ہوتی ہے، بس فوراً ذہن میں آتا ہے وہ کسی نے جادو کر دیا. اس پہ تو آسے کسی نے رشتے باندھ دی، کسی نے دکان باندھ دی، کسی نے آم باندھ دی، ہر بات میں جادو، ہر بات میں جادو، ہر بات میں جادو. تو یہ کتنی بڑی دنیا اس کے اندر پریشان. اور جو جادو کے اٹھانے والے ہیں اکثر دکاندار لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہاں جاتے ہیں وہ ان کی تو دنیا ہی الگ. وہ جائیں گے تو کسی کو جادو سے پاک بتا دیں تو مشکل. جو ان کے پاس چلا جائے چاہے سچ مچ اس کے پاس جادو آسیب نہ ہو، وہ دکھا دیں کہ ہاں جادو بھی ہے اور آسیب بھی ہے اور بہت پرانا ہے اور یہ آسانی سے کٹنے والا نہیں ہے، 20,000 چاہیے. جیسے کیسے 20,000 بھی دے دو، کبھی مریض جہاں ہے وہیں کبھی کھڑے. تو نتیجہ یہ کہ ایک مخلوق خدا جو ہے اس مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کا کوئی حل نہیں. اس لیے کہ حقیقت میں 1% ہے، 99% اپنا جن چڑھایا ہوا، 99% اپنا جادو چڑھایا ہوا، اپنی طرف سے خام خواہ بس یہ جمایا ہوا ہے کہ نظر لگ گئی. لگی نہیں ہے، بس بٹھا لیے ذہن میں کہ نظر لگ گئی اس لیے میں بیمار پڑ گیا. یہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو اپنا خیال ہے، اپنا وہم ہے. تو یہ تو اپنا پالتو جن ہے اور اپنا چڑھایا ہوا جادو ہے اور اپنی چپکائی ہوئی نظر ہے. اب اس کا تو کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے، تو آپ ہی کے پاس علاج ہے. تو جس نے یہ کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے کہ اپنے ذہن سے جادو نکالے، اپنے ذہن سے آپ صحت کو بھگائے، اپنے ذہن سے اس بات کو نکالے کہ مجھے نظر لگی. یہ سمجھو کچھ بھی نہیں تو پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر تو ٹھیک ٹھاک ہے، پھر کسی عالم کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ قوت خیالیہ بھی ایک نعمت ہے، اس میں اللہ پاک نے عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے. اس میں بھی یہاں تک تاثیر ہے کہ اگر واقعی کسی کے اوپر جادو آسیب ہو اور وہ یہ سوچ کے مجھے کچھ نہیں، تو یہ بھی اپنا اثر کرتا ہے. اور اس کے اثر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یا تو اصل سے ہی مرض چلا جاتا ہے، فرق تخفیف تو ضروری ہو جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ جادو زیادہ تر خیالی ہوتا ہے. اب اگر آپ خیال کر لو گے کہ میں مجھے کچھ نہیں، تو اگر ہوگا بھی تو واقعی ختم ہو جائے گا. جیسے اس وجہ سے کہ آپ بیمار ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ حقیقت میں جادو نہیں ہے، مگر سوچ سوچ رہے کہ بھائی مجھے تو کسی نے جادو کر دیا، اس وجہ سے جناب مسحور ہو رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں، اور بیماری کچھ نہیں. بعض لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں. تعویذ کے تعویذ دینا دینا تو یہ ہے اعتدال کے ساتھ اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی کثرت آج کل ہو گئی ہے کہ علماء گھر گھر اس میں مبتلا ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو ان مقاصد کے لیے بعض لوگ، بلکہ یوں کہ اکثر لوگ ان دنیاوی مقاصد کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو جب اس نیت سے کسی کے پاس جائیں گے تو مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا نہیں ہے. تو حاصل یہ کہ وہ ایک سال کے اندر ساتھ بھی بیٹھیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. حاصل یہ کہ جس اللہ والے سے مناسبت ہو تو اس سے سچا اور پکا تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
مولانا محمد الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرما یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی محبت کو اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرما یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں سے مخلصانہ اور سچا تعلق نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے مخلصانہ اور سچا تعلق نصیب فرما یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنی یاد بکثرت نصیب فرما یا اللہ اپنی یاد بکثرت نصیب فرما اپنی نعمتوں پر خود بکثرت یاد کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما جتنے احباب و خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین.